الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا أباهم عشاء يبكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم گزشتہ کل سورہ یوسف کی ابتدائی آیات کی تفصیل بتائی گئی کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا کہیں وہ حسد میں مبتلا نہ ہو جائیں اور یہ خواب ظاہر کرتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں اپنے لیے خاص کرے گا اور جیسے تمہارے والد دادا اور پردادا کو اللہ نے نبوت کا مقام عطا فرمایا تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ لڑکپن کی عمر میں باپ اگر بچے کو اپنی بات کوئی بتائے تو النقش کل حجر ہوتی ہے، پتھر پہ لکیر ہوتی ہے۔ گویا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میرے اوپر اللہ رب العزت کا فضل ہونا ہے تو اللہ رب العزت کے ساتھ ایک فطری محبت ان کے دل میں اور زیادہ راسخ ہو گئی، لیکن بھائیوں نے ان کے ساتھ ہیلا کیا اور بالآخر ان کو جا کر کنویں میں ڈال دیا۔ اس کے بعد پھر ان آیات کا ترجمہ شروع ہوتا ہے وجاءوا اباهم عشاء يبكون اور آئے اپنے باپ کے پاس اندھیرا پڑے روتے ہوئے، یا تو ان کو وہاں وقت ہی اتنا لگ گیا کہ آتے آتے رات ہو گئی، یا پھر وہ جانا ہی رات کے اندھیرے میں چاہتے تھے تاکہ ان کے چہروں کی حقیقت پر رات کی سیاہی پردہ ڈال دے۔ جس بندے کے من کے اندر کچھ خرابی ہوتی ہے وہ اپنی غلطی پہ پردہ ڈالنے کی پوری کوشش کرتا ہے، چنانچہ یوسف علیہ السلام کے بھائی رات کے اندھیرے میں آئے۔ اب اس وقت راتوں میں اس طرح روشنی تو نہیں ہوتی تھی جیسے آج کل ہوتی ہے، کہیں چراغ جلتا تھا ورنہ تو اندھیرا ہی ہوتا تھا، تو رات کے اندھیرے میں وہ اپنے والد کے پاس واپس پہنچے، قالوا کہنے لگے یا ابانا اے والد ہمارے، انا ذهبنا نستبق ہم گئے دوڑ میں آگے نکلنے کے لیے، فترکنا یوسف عند متاعنا اور ہم نے چھوڑا یوسف کو اپنے سامان کے پاس، فأكله الذئب اس کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ یعنی ہم جب باہر گئے تو آپس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ میں جیتنے کا مقابلہ کر رہے تھے، جہاں سامان تھا وہاں یوسف تھے۔ جب ہم دور نکل گئے تو پیچھے سے بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا. وما انت بمؤمن لنا, اور آپ ہم پر یقین نہیں کریں گے. ولو کنا صادقین, اگر کہ ہم سچے ہیں. وجاؤ علی قمیصہ بدمن کذب, اور لائے ان کے کرتے کے اوپر جھوٹ کا لہو لگا کر. قال بل سولت لکم انفسکم امرا, یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز نہیں, تمہارے نفس نے یہ بات تم کو سکھا دی ہے. فصبر جمیل, اب صبر ہی بہتر ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون, اور اللہ ہی سے میں مدد مانگتا ہوں اس بات پر جو تم ظاہر کرتے ہو. یہ تو آیات کا ترجمہ تھا. اس میں چند الفاظ غور طلب ہیں. وجاءوا اباهم عشاء يبكون, اور آئے والد کے پاس رات کے اندھیرے میں روتے ہوئے. یہ رو کیوں رہے تھے؟ اپنی سچائی کی کا یقین دلانے کے لیے. عام طور پر جس کا مقدمہ کمزور ہوتا ہے اس کی آواز زیادہ اونچی ہوتی ہے. کئی لوگوں میں دیکھا گیا کہ اپنی بات کو سچ بنانے کے لیے ظلم بھی کر لیتے ہیں اور مظلوم بن کے رونا بھی شروع کر دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں مگرمچھ کے آنسو. بعض لوگوں کو اس میں بڑی مہارت ہوتی ہے, زیادتی بھی خود کی اور پھر آنسو بھی بہانے شروع کر دیے. اسی لیے اکابر نے یہ لکھا ہے کہ کسی شخص کے آنسوؤں کو دیکھ کر اندازہ نہیں لگا سکتے یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ قاضی گزرے ہیں. ان کی عدالت میں ایک شخص آیا مقدمہ لے کر جو بہت رو رہا تھا. تو ایک آدمی نے قاضی صاحب کو کہا کہ یہ تو بڑا ہی مظلوم نظر آتا ہے, کس قدر زار و قطار رو رہا ہے. تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی جب آئے تھے تو وہ بھی آنسو بہاتے ہوئے آئے تھے, اگرچہ کہ وہ خود ظالم تھے. رونا مختلف طرح کا ہوتا ہے. ایک ہے جھوٹ کا رونا, ایک ہے انسان کا اپنے گناہوں کے رونا. یہ گناہوں کے رونا عجیب نعمت ہے. چنانچہ جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم بندے کے ہر عمل کو قیامت کے دن میزان کے اندر تولیں گے سوائے اس کے آنسوؤں کے, اس لیے کہ گناہگار کے ایک آنسو سے اللہ تعالی جہنم کی پہاڑوں جیسی آگ کو بھی بجھا دیں گے, سمندر جیسی آگ کو بھی بجھا دیں گے. اللہ رب العزت نے گناہگار کے آنسو میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ یہ جہنم کے آنسوؤں کو بجھا دیتا ہے. یہ اللہ رب العزت کے ہاں بڑی قیمتی ہیں. سیدا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے ایک بڑا ہی خوبصورت سوال پوچھا, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی شخص سیدھا بغیر حساب بھی جنت میں داخل ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اپنے گناہوں پہ رونے والا ندامت کے ساتھ ایسا شخص سیدھا بے حساب جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اس کی تفصیل یہ ہے کہ عام طور پر جب امپورٹڈ چیز کوئی ہو اس کو زیادہ قیمت سے خریدا جاتا ہے, اس لیے کہ وہ ہر وقت بھی نہیں ملتی. تو جب ملتی ہے تو لینے والے قدردان لوگ اس کو اچھی کوالٹی ہونے کی وجہ سے زیادہ قیمت پہ خرید لیتے ہیں. یہ جو گناہگار کے ندامت کے آنسو ہیں یہ عرش سے اوپر کی دنیا میں نہیں ہے. فرشتے ندامت کے آنسو نہیں بہا سکتے، لہذا اس جہان کے لیے ندامت کے آنسو امپورٹڈ چیز کی مانند ہیں۔ تو جس فرشتے کو کوئی گناہگار روتا ہوا ملتا ہے، وہ اس کے آنسوؤں کو لے کر اللہ کے حضور پیش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر امپورٹڈ چیز کا ریٹ لگا دیتے ہیں۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے کپڑے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ ایک ہوتا ہے خشیت الہی کی وجہ سے رونا، خوف خدا کی وجہ سے، ایک ہوتا ہے اللہ رب العزت کی محبت میں رونا۔ یہ سب آنسو اللہ کے ہاں بڑے ہی مقام رکھتے ہیں۔ سوچئے، ماں کے سامنے اگر بیٹا روئے تو ماں بیٹے کے آنسوؤں کو نہیں دیکھ سکتی، فوراً اس کا دل موم ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح بچے کے آنسوؤں پر ماں کا دل موم ہو جاتا ہے اور وہ نرم ہو جاتی ہے، جب گناہگار کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو نکلتے ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آگے فرمایا کہ وہ کہنے لگے، قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، ہم گئے ایک دوسرے سے سبقت لینے کے لیے۔ نستبق کا لفظ کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے تھے کہ بھئی کون جیتتا ہے، اس کو مسابقہ کہتے ہیں۔ اور اگر اس پر کوئی شرط غلط نہ ہو تو یہ جائز ہوتا ہے۔ مثلا اچھا بھئی ہم دوڑتے ہیں، کون پہلے پہنچتا ہے؟ ہم تیرتے ہیں، کون دوسرے کنارے پہ پہلے پہنچتا ہے؟ ہم گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں کہ کس کا گھوڑا تیز دوڑتا ہے۔ یہ مقابلہ کرنا یہ جائز ہے، حدیث پاک سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات صحابہ کی دو جماعتیں بنا دیتے اور ان کے درمیان تیر اندازی کا مقابلہ ہوتا تھا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جماعت یہ ہے، پر ایک دوسری جماعت جو تھی اس کے بارے میں فرمایا کہ میں ان کی طرف سے تیر اندازی کروں گا۔ تو پہلی جماعت والے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کے طرف سے تیر پھینکیں گے تو ہم تو مقابلہ کر ہی نہیں پاتے، ہمارا تو جواب ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا ایک دفعہ میں ان کی طرف سے تیر پھینکوں گا اور دوسری طرف میں تمہاری طرف سے تیر پھینکوں گا۔ تو پھر صحابہ نے آپس میں مقابلہ شروع کر دیا۔ اسی لیے مدینہ طیبہ جاتے ہوئے میقات ہے جو مسجد، اس سے پہلے ایک بڑا میدان آتا ہے، اس کا نام ہے سباق الخیل، کہ وہاں پر گھوڑے دوڑاتے تھے اور جہاد کی تیاری کرتے تھے۔ اور اگر کوئی شرط غلط ہو تو پھر یہ مسابقہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ جیسے کئی جگہوں پر اونٹ دوڑاتے ہیں مگر اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھا دیتے ہیں اور ان بچوں کے لیے بہت تکلیف ہوتی ہے، تو ایسا مقابلہ شرعاً پھر ناجائز ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا کہ وجاؤ علی قمیصہ بدنٍ کذب، اور آئے قمیص کے اوپر جھوٹ کا خون لگا کر۔ یعقوب علیہ السلام نے جب کرتے کو دیکھا تو کرتا کہیں سے پھٹا ہوا نہیں تھا، البتہ کچھ خون لگا ہوا تھا، شاید کسی جاندار کا خون لگا دیا ہو۔ مگر وہ یہ بات بھول گئے کہ کون سا بھیڑیا اتنا صفائی پسند ہے کہ وہ بچے کو تو کھا لے گا اور اس کے کپڑے کو کچھ بھی نہیں کہے گا۔ کہتے ہیں دروغ را حافظہ نہ دارد، جوتے کا حافظہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہ غلطی کر گئے کہ انہوں نے کرتے کو نہیں پھاڑا، اور یعقوب علیہ السلام کو یہاں سے اندازہ ہو گیا۔ تو اس بات سے پتہ چلا کہ انسان کرائم سے اگر معلوم کر لے کہ یہ بات سچی ہے تو وہ اس کے اوپر یقین کر سکتا ہے. فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا, یہ تمہارے نفوس نے تمہیں بات سکھا دی ہے, یعنی یہ تمہارے نفس کی مکاری ہے. اور واقعی انباء المشکوک کا ماخذ انسان کا نفس ہی ہے, یہ نفس ہی ہے جو انسان کو مکاریاں سکھاتا ہے اور جھوٹ کو سچ اور فریب کو حقیقت بنانے کی کوشش کرنا سکھاتا ہے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فصبر جمیل, میں اس پر صبر کرتا ہوں. صبر میں اور صبر جمیل میں یہ ہے کہ عام صبر میں تو انسان رونا دھونا کرتا ہے, گو برداشت بھی کر جاتا ہے, لیکن صبر جمیل میں جزا سزا نہیں ہوتی بلکہ انسان اللہ کے کیے کے اوپر راضی ہو جاتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے بھی صبر کر لیا. اس موقع پر اگر وہ اپنے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے تو اس کے دو نتیجے نکلنے تھے. ایک نتیجہ تو یہ نکلنا تھا کہ بچے مخالف ہو جاتے اور کھلم کھلا دشمنی کرنے لگ جاتے, اور ہو سکتا ہے کہ اپنے والد کو بھی کوئی نقصان پہنچا دیتے. اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر وہ ایسا کرتے تو پھر اپنے بیٹوں کی ہی رسوائی ہوتی. چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے پردہ بھی رکھ لیا, برداشت بھی کر لیا. اس کو صبر جمیل کہتے ہیں, اور اسی صبر پر اللہ میٹھا پھل دیتے ہیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, آگے فرمایا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تُصِفُونَ, اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں اس بات پر کہ جو تم ظاہر کرتے ہو. مومن کی یہی شان ہوتی ہے کہ ہر طرح کے حالات میں اپنی نگاہ اللہ رب العزت کی ذات پر رکھے. یہ انابت اللہ کی بہترین مثال ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ان حالات میں بھی دکھ کے باوجود, تکلیف کے باوجود یہی کہا اللہ ہی میری مدد کرے گا. اور یہی تعلیم نبی علیہ السلام نے دی, فرمایا کہ اے بچے فاستعین باللہ, اگر تم نے مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مدد مانگو. سیکھنے کی بات ہے, مسکرات کو چاہیے کہ گھروں کے حالات میں معاملات میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جواب دینا, جھگڑا کھڑا کر دینا یہ مناسب نہیں ہوتا. صبر کر لینا چاہیے کوئی بھی ناپسندیدہ معاملہ ہو, اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. جو اللہ سے مدد مانگتا ہے اور اللہ کی مدد اس کی طرف ہوتی ہے, اس کا پلڑا پھر ساری دنیا سے زیادہ جھک جایا کرتا ہے. آج اس چیز کی بہت کمی ہے. ماں باپ سے مدد مانگ لیتی ہیں, خاوند سے مدد مانگتی ہیں کہ تیری امی نے ایسے کیا, مخلوق سے مدد چاہتی ہیں, خاوند کے مقابلے میں اولاد سے مدد مانگتی ہیں, اللہ سے مدد نہیں مانگتی. تو یہ سیکھنے کی بات ہے کہ زندگی کے اتار چڑھاؤ میں ہمارا مددگار ہمارا پروردگار ہے. نظر ہمیشہ اسی کی طرف اٹھنی چاہیے, اور عورت کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں گھر میں ہوں تو ایک تو گھر کی چھت ہے اور اس کے اوپر ایک نیلی چھت بھی ہے, تو مجھے کیا پرواہ ہے. گھبرائے تو وہ جس کا خدا نہ ہو, اور جس کا خدا ہے اس کو پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. وہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرے. اللہ تعالیٰ پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہے اور اپنے بندوں کی قدم قدم کے اوپر مدد فرماتا ہے. اب ایک طرف تو یہ معاملہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آ کر اپنے والد کے سامنے اپنی بات اس طرح کھولی کہ ہم بے قصور ہیں اور یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا. اور دوسری طرف معاملہ یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے اور رات کا اندھیرا پڑ گیا, اب ذرا غور کیجئے، لڑکپن کی عمر، پھر کنواں، تنہائی، پھر رات کا اندھیرا، وحشت۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام عجیب کرب میں تھے، اس باپ کا دکھ ان کو زیادہ تھا کہ جن بھائیوں کی قد و قامت کو دیکھ کے میں خوش ہوتا تھا کہ یہ میرے بھائی میرے محافظ ہیں، ان بھائیوں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے اس کنویں کے اندر ڈال دیا، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ تو امید ٹوٹتی ہے، دکھ پہنچے، تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن اپنے دکھ پہنچائیں تو تکلیف اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت بہت مینٹل سٹریس میں تھے، ذہنی طور پر ان کے اوپر ایک عجیب غم کی کیفیت تھی، اور پھر اگر بچہ ہو، پھر جنگل ہو، اندھیرا ہو، اور اس میں بھی کنواں بھی ہو، تو دل میں بہت زیادہ خوف ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوف کی حالت میں رہے، حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب سحری کا وقت ہوا اور اندھیرا کم ہونے لگا، روشنی آنے لگی، تو یوسف علیہ السلام کو امید لگی کہ اب یہ اندھیرا چلا جائے گا اور میرے نکلنے کی کوئی امید ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ میری مصیبت کو بھی آسان فرما دے، اور پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی کرب میں مبتلا ہے اللہ اس کے کرب کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا۔ آج بھی سحری کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر پریشان حال کی پریشانی کو کم کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، عورت کا خاوند فوت ہو گیا، بڑی غمزدہ، روتی دھوتی، برا حال، لیکن آپ دیکھیں گی کہ جب سحری کا وقت ہوگا اس وقت میں کوئی برکت ایسی ہے، کوئی رحمت ایسی ہے کہ اس کا غم ذرا ہلکا ہو جائے گا، اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ آ جائے گا۔ اور ویسے بھی ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ وہ سحری کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہسپتال میں بیمار ہوتے ہیں ان کی بیماری اس وقت میں آ کر ہلکی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ شوگر کے مریض، تو فاسٹنگ میں ان کی شوگر سب سے کم ہوتی ہے، یہی حال بقیہ بیماریوں کا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا، اور اس برکت والے، رحمت والے وقت میں اللہ رب العزت نے ہر پریشان حال کی پریشانی کا برداشت ہونا آسان فرما دیا۔ آگے کیا ہوا؟ وجاءت سیارۃ فأرسلوا واردهم فأدلى دلوہ، اور آیا ایک قافلہ، پھر بھیجا اپنا پانی بھرنے والا، فأدلى دلوہ، اس نے لٹکایا اپنا ڈول۔ پہلے وقتوں میں کنوؤں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی ساتھ رکھی جاتی تھی، اور جہاں کہیں موقع ملتا تھا تو ڈول لٹکا کر پانی نکال لیا کرتے تھے۔ ایک قافلہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا، وہ قریب ٹھہرا تو انہوں نے پانی بھرنے والے کو بھیجا، اس نے آ کے جب ڈول لٹکایا تو یوسف علیہ السلام چھوٹے لڑکے بچے تو تھے ہی گئی، وہ اس ڈول کے اندر بیٹھ گئے اور رسی کو پکڑ لیا۔ جب کھینچنے والے نے رسی کو کھینچا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت بچہ ہے، لڑکا ہے۔ قال یا بشرا ھذا غلام، کہنے لگا کیا خوشی کی بات ہے کہ یہ ہے ایک لڑکا۔ وَأَسَرُّهُ بِضَاعَةٍ، اور چھپا لیا اس کو تجارت کا مال سمجھ کر۔ یعنی اس بندے کے دل میں یہ بات آئی کہ اب میں کسی کو نہ بتاؤں کہ یہ مجھے ملا کہاں سے، تجارتی قافلہ ہے، جب ہم مصر جائیں گے تو اس بچے کو غلام بنا کر بیچیں گے تو ہمیں اچھی قیمت مل جائے گی۔ واللہ علیم بما یعملون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے، وہ بھی پتہ رکھتے تھے کہ یوسف کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ایک قافلے والے لے کر چلے گئے تو وہ پیچھے سے آئے اور کہنے لگے کہ ہمارا ایک غلام ہے جو بھاگا ہوا ہے، مگر ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے بہت معمولی قیمت پر یوسف علیہ السلام کا سودا کر دیا۔ جان تو پہلے ہی چھڑانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور بیچ آئے اس کو بھائی ناقص قیمت جو گنتی کے پیسے تھے، چھوٹے سے سکے تھے۔ وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ ہو رہے تھے بڑے ہی بیزار، یعنی پہلے ہی جان چھڑانا چاہتے تھے۔ تو معمولی قیمت لے کر انہوں نے سودا کر دیا، اور یہ بھی کہا کہ اس کو کہیں ادھر ادھر جانے نہ دینا، سختی کرنا، یہ بھاگنے کا عادی ہے۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی مصیبت کو گویا انہوں نے بڑھا دیا۔ اب اس آیت کے چند الفاظ کو ذرا توجہ سے پڑھیے، وَشَرَوْهُ، اور بیچ آئے۔ یہ جو شراء کا لفظ ہے، ان الشراء يطلق على البيع والشراء، یہ خرید اور فروخت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ معنی اس کے ہیں باعوا بثمن بخس، بیچ دیا معمولی قیمت پر۔ تو معمولی قیمت کے ساتھ بیچ دیا اپنے بھائی کو، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دیکھیے، سودا کر دیا معمولی قیمت پر۔ اب یہاں ایک نقطہ سمجھنے والی ہے بات ہے کہ انسان نے بھی اپنی جان و مال کا سودا کیا اللہ رب العزت کے ساتھ۔ یہی اشتراء کا لفظ اللہ استعمال فرماتے ہیں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ نے جنت کے بدلے میں مومن کا جان اور مال کو خرید لیا۔ یہاں کئی نقطے کی باتیں ہیں، امید ہے آپ توجہ سے سنیں گی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے مومن کی جان اور مال کے بدلے میں جنت کو بیچ دیا، یوں بھی تو بات کی جا سکتی تھی، مگر یہ بات نہیں کہی۔ حکمت کیا تھی کہ انسان کسی چیز کو بیچتا ہے دو وجوہات سے، یا تو کوئی محتاجی ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے جس کو پورا کرنے کے لیے چیز کو بیچ دیتا ہے، یا پھر اس چیز کو بیچ کر اضافہ کرتا ہے اپنے پیسوں میں، اور یہ دونوں چیزیں اللہ کی شان کے خلاف۔ نہ اس کو محتاجی کہ وہ جنت کو بیچے، اور نہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی کہ بیچ کے اپنے خزانوں میں اضافہ کرے۔ تو سبحان اللہ، قرآن مجید کی خوبصورتی دیکھیے کہ انداز بیان یوں لیا گیا کہ اللہ نے مومن سے اس کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا، سبحان اللہ۔ پھر یہاں پر ایک نقطہ اور بھی ہے کہ انسان کے پاس اس کا نفس سب سے زیادہ خبیث چیز ہے، سب سے زیادہ برائیوں کا مرکز اس کا نفس ہوتا ہے۔ تو جو انسان کے پاس سب سے بری چیز تھی، گھٹیا چیز تھی، اس چیز کو اللہ نے اگر جنت کے بدلے میں خرید لیا، تو انسان کے پاس جو سب سے اعلیٰ چیز ہے جس کو اس کا قلب کہتے ہیں، پھر اس قلب کی قیمت کیا ہوگی؟ اس لیے فرمایا یوم نقول لجہنم هل انطلقت وتقول هل من مزید، وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ. اب اس قلب منیب کا بدلہ کیا؟ اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. اس قلب منیب کا انعام پھر اللہ نے فرمایا کہ میرا دیدار ہوگا. تو سوچئے گری پڑی سی چیز تھی نفس، اس کی قیمت اللہ تعالیٰ نے جنت لگا دی، تو پھر انسان کے دل کی قیمت کیا ہوگی؟ یقیناً جو اپنا دل سالم لے کر اللہ کے پاس جائے گا، اس کے بدلے اللہ اس بندے کو اپنا دیدار عطا فرمائے. ایک نقطہ اور بھی ہے، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. کہ چند چھوٹے سکوں کے بدلے بیچ دیا. اللہ اکبر. تو یہاں سے پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے کہ پوری دنیا کا آدھا حسن ان کو عطا ہوا، اور ان کی قیمت کیا لگی؟ چند چھوٹے سکے. اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میرے بندو، تم حسن ظاہر کے پیچھے جو زندگیاں برباد کرتے پھرتے ہو، یہ چند کھوٹے سکوں کی متاع کے سوا کچھ اور نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں حسن ظاہر کی کوئی قیمت نہیں، یہ چند کھوٹے سکوں کی متاع ہے جس پر انسان فریفتہ ہوتا ہے اور اپنی زندگی کو برباد کر دیتا ہے. پر انسان کو دیکھو کہ حسن ظاہر پہ اس کو ناز کتنا ہوتا ہے. جناب جنید بغدادی رحمت اللہ کے پاس عورت آئی، کہنے لگی کہ جی میرا خاوند دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، آپ فتویٰ دیں کہ وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا، اجازت دی، اور حالات ایسے ہیں اور خاوند کرنا چاہتا ہے، تو میں شرعی کام کیسے رکاوٹ کر سکتا ہوں. وہ اصرار کرنے لگی کہ نہیں، فتویٰ دیں. جب انہوں نے انکار کیا تو اس نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگی، اگر شریعت اجازت دیتی اور میں آپ کے سامنے اپنا چہرہ کھول سکتی اور آپ میرے حسن و جمال کو دیکھتے، تو آپ کہنے پہ مجبور ہو جاتے کہ جس کی بیوی اس قدر خوبصورت ہو اس کو دوسری شادی کی اجازت نہیں. وہ عورت تو یہ کہہ کر چلی گئی. جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ وہ مجھے توحید سکھا گئی کہ عورت کو اپنے حسن پہ اتنا ناز ہے، وہ کہتی ہے کہ میں جس کی بیوی ہوں اس کو غیر کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی اجازت ہی نہیں. تو اللہ رب العزت جو تمام کمالات کے مالک ہیں، وہ کہاں برداشت کریں گے کہ میں جس کا پروردگار ہوں وہ مجھ سے ہٹ کر کسی اور کی طرف آنکھ کیوں اٹھائے؟ اس لیے اللہ نے شرک کو حرام فرما دیا. تو اس ظاہری حسن پر کئی دفعہ انسان مر مٹتا ہے اور اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے. اب اس آیت میں ایک لفظ ہے، قال یا بشرا ھذا غلام. وہ کہنے لگا، خوشی کی بات ہے کہ یہ ہے غلام، یہ ہے لڑکا. عام طور پر غلام کو لوگ خریدتے ہیں تو اپنے نام پر اس کا نام رکھتے ہیں. جیسے نبی علیہ السلام کے دادا عبد المطلب، ان کو مطلب لے کر آئے تھے اور مکہ والوں نے دیکھا کہ مطلب ایک لڑکے کو لائے، غلام ہوگا، انہوں نے اس کا نام عبد المطلب رکھ دیا. تو غلام کا نام مالک کے نام پر رکھا جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کو خریدا تو بندوں کا نام بھی اللہ کے نام پہ ہونا چاہیے تھا. چنانچہ اللہ نے اپنے بندے کا نام رکھا مومن، یہ بندے کا بھی نام ہے اور یہ اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے نسبت بھی نام والی دے دی کہ میں نے ہی تمہیں خریدا، اب تم میرے ہو، میں بھی مومن ہوں اور تمہارا نام بھی میں اپنے نام پہ رکھتا ہوں. اب عزیز مصر نے جب اس غلام کو خریدا تو اس نے اس کا بڑا اکرام کیا، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بھی بندے کو خریدا اور اس کا اکرام کیا، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم۔ ایک نقطہ یہ بھی ہے، جو غلام خریدتا ہے وہ غلام کو بھاگنے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ نے بندے کو خریدا، اللہ تعالیٰ بھی بندے کو اپنے سے دور جانے نہیں دیتے، اگر وہ گناہوں میں ملوث ہوتا ہے تو فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میرے بندے کہاں جاتے ہو؟ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، تو اپنے مالک سے کیوں دور ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے غلام کو اپنے سے دور نہیں جانے دینا چاہتے، مگر اللہ کی غلامی اور بندوں کی غلامی میں فرق ہے۔ مثال کے طور پر لوگ غلام خریدتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تم ہماری حفاظت کرو، تو غلام حفاظت کرتا ہے مالک کی۔ یہاں معاملہ اور، اللہ نے اپنے بندے کو خریدا اور بندے کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی، اے میرے بندے میں تیری حفاظت کروں گا۔ پھر مخلوق کی غلامی میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ مالک غلام سے کام لیتا ہے، اس کی اجرت نہیں دیتا، کہ تم میرے غلام ہو، تمہیں تنخواہ اور پیسہ دینے کی کیا ضرورت ہے، مگر اللہ کا معاملہ اور، اللہ نے بندے کو خریدا اور پھر فرمایا کہ میرے بندے تم جو عمل بھی کرو گے ہم اس کا بدلہ دیں گے، جزاء بما کانوا یعملون۔ سبحان اللہ، وہ کتنا عظیم مالک ہے جو اپنے غلاموں کی محنت پر ان کو الٹا اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ عام طور پر دیکھا غلام کوئی غلطی کر جائے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے، اس کو برداشت نہیں کیا جاتا، لوگوں کو بتایا جاتا ہے، یہ دنیا کی غلامی کا نتیجہ ہے۔ مگر اللہ رب العزت کا معاملہ دیکھیے کہ اگر اس کا کوئی بندہ گناہ کر بیٹھے، خطا کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ پردہ دری کرنے کی بجائے ستر پوشی فرماتے ہیں اور لوگوں کو بھی ستر پوشی کا حکم دیتے ہیں، فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی غلطیوں کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ مگر ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، ان الملوک اذا شابت عبیدہم، کہ بادشاہوں کے غلام جب غلامی کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں، فی رقتہم ابقی احراری، تو وہ اپنے غلاموں کو پھر آزاد کر دیتے ہیں، غلام نہیں رہنے دیتے کہ خدمت کرتے کرتے یہ بوڑھا ہو گیا، اب اس کو آزاد کر دیا جائے۔ ہم آج کی اس مجلس میں اپنے مالک سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اے کریم آقا، کلمہ پڑھتے پڑھتے تو ہم بھی بال سفید کر بیٹھے، اب اس بڑھاپے کی عمر میں اللہ آپ کی ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیجیے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے یا بشرا ھذا غلام، اگر کوئی عورت جس کے لڑکیاں ہی ہوتی ہوں اور بیٹا کی نعمت نہ ملے، وہ اگر ہر نماز کے بعد اس آیت کو 21 مرتبہ پڑھے قال یا بشرا ھذا غلام، تو اللہ تعالیٰ اس آیت کی برکت سے اس کو بیٹے کی نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ آگے سنیے، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اور کہا جس شخص نے خریدا یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی سے کہ اس کو عزت سے رکھو شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُف, اور اس طرح جگہ دی ہم نے یوسف کو, فِي الْأَرْضِ زمین میں, وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, اور اس واسطے کہ اس کو سکھائیں ہم باتوں کی تعویل. وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ, اللہ طاقتور ہے اپنے کام میں غالب ہے. وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. اب یہاں پر اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے محل میں پہنچا دیا. چاہتے تو فقیری کی زندگی بھی دے سکتے تھے, مگر بسا اوقات اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو فقر میں پالا اور بعض اوقات محلات میں پالا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے محل میں پال کے دکھایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے محل میں پہنچا دیا. تو وہ عزیز مصر اتنا اچھا آدمی تھا, اس نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہو, کہ اس کو عزت سے رکھو, محبت سے رکھو, یہ ہمیں نفع پہنچائے گا, ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے. اب ذرا یوسف علیہ السلام کا حال دیکھیے کہ اپنے وطن سے بے وطن ہو گئے, پردیش میں آ گئے, کوئی واقف نہیں, کوئی اپنا نہیں, باپ کی شفقت یاد آتی ہوگی. تو عزیز مصر نے جو ان کو محبت دی, تو غم کی حالت میں جو محبت دیتا ہے اس کا دل میں احسان ہوتا ہے. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں عزیز مصر کا بڑا احسان پیدا ہو گیا. یہ ایک فطری کیفیت ہے. کہتے ہیں کہ انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے. تو یوسف علیہ السلام بے سہارا تھے, نہ گھر تھا, نہ در تھا, نہ کوئی اپنا برادری کا بندہ تھا, نہ دوست واقف تھا, سب پردیش میں اجنبی تھے. اس حالت میں اگر کسی نے ان کو اپنے گھر ٹھہرایا اور پھر بیوی کو کہا کہ تم اس کو اچھا رکھنا, تو گویا یوسف علیہ السلام کے دل کو تو اس نے جیت لیا. تو یوسف علیہ السلام کے دل میں اس کا ایک احترام, اکرام اور احسان کا پیدا ہونا یہ فطری چیز ہے. چنانچہ یوسف علیہ السلام اس کے گھر میں زندگی گزارنے لگے. جس انسان کے اندر انسانیت ہوتی ہے وہ دوسرے کے احسانات کا شکر گزار ہوتا ہے. چنانچہ ہمارے اقابر اللہ رب العزت کا ہر حال میں شکر ادا کرتے تھے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک جنگل میں گیا, ایک عورت کو دیکھا, وہ معذور ہے مگر وہ اللہ کا بہت شکر ادا کر رہی ہے. تو مجھے اس کو دیکھ کر حیرت ہوئی. میں نے کہا تو عورت ذات ہے, پھر معذور ہے, چل پھر بھی نہیں سکتی اور پھر اللہ کا اتنا شکر ادا کر رہی ہے. تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں اللہ کا شکر کس طرح ادا کروں کہ اس پروردگار نے میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دیا. تو دیکھیے جنگل میں بے سہارا معذور عورت بھی اس پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے, اللہ آپ نے میرے دل میں اپنی محبت عطا فرما دی. تو جن کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے, انسانیت جن کے اندر ہوتی ہے, وہ احسان کا لحاظ رکھتے ہیں. اور شریعت نے بھی حکم دیا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو عزیز مصر نے بیوی سے کہا کہ اس کو اچھا رکھنا, یہ ہمیں نفع پہنچائے گا, او نتخذہ ولدا, یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے. اب ذرا دو مثالیں سامنے رکھیے اور نقطے کی بات سوچیے کہ فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو گھر میں رکھا, ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے, اس کو بیٹا بنائیں گے. اور عزیز مصر نے بھی یہی الفاظ کے ساتھ اس بچے کو رکھا. مگر دونوں بچوں کے ساتھ معاملہ الگ الگ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو فرعون کی بیوی نے ان کی عظمت کو تسلیم کر کے، ان کی نبوت کو تسلیم کر کے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی. جبکہ یوسف علیہ السلام یہاں تھے تو بجائے اس کے کہ اس کی بیوی نیکی کی راہ پر آتی، اس کی بیوی گناہ کے راستے پر چل پڑی. آخر یہ فرق کیوں ہے؟ تو مفسرین نے نقطہ لکھا کہ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے تو خود عورت نے کہا تھا عطا ان لا تقتلوہ، فرعون کو کہنے لگی کہ اس کو قتل مت کرنا، عطا ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ ہم اس سے نفع اٹھائیں گے، بیٹا بنائیں گے. تو یہ عورت کے اپنے دل کی نیت تھی کہ اس کو بیٹا بنانا ہے، چنانچہ اس کی نظر میں شفقت تھی، محبت تھی، اخلاص تھا، کیونکہ وہ ماں بننا چاہ رہی تھی. اور یہاں پر جب یوسف علیہ السلام کو لائے تو زلیخا نے یہ لفظ نہیں کہے، یہ عزیز مصر کہہ رہا تھا ہم اسے نفع اٹھائیں گے اور بیٹا بنائیں گے، مگر عورت کی نیت تو نہیں تھی بیٹا بنانے کی، تو نظر کا فرق تھا. اس لیے اس کی نظر کسی اور انداز سے پڑی اور اس عورت کی نظر کسی اور انداز سے پڑی، یہ نظر کا ہی فرق ہوا کرتا ہے. چنانچہ ایک مسلمان عالم کسی ہندو سے بات کر رہے تھے، انہوں نے فرمایا کہ بھئی ہم گائے کا گوشت تو کھا لیتے ہیں، سور کا گوشت نہیں کھاتے. تو ہندو نے آگے سے کہا کہ ماس ماس سب ایک ہے، کیا سور کیا گائے. ماس ہندی میں کہتے ہیں گوشت کو، کہ گوشت تو ایک ہی ہوتا ہے، اگر تم گائے کا گوشت کھاتے ہو تو پھر سور کا بھی کھا لیا کرو. تو اس کے جواب میں مسلمان عالم نے شعر کو مکمل کر دیا، ماس ماس سب ایک ہے، کیا سور کیا گائے، نار نار سب ایک ہے، کیا جورو کیا مائے. نار کہتے ہیں عورت کو، کہ عورتیں تو سب ایک ہیں، بیوی بھی عورت ہوتی ہے اور ماں بھی عورت ہوتی ہے. تو بھائی اگر تم بیوی کو اور طرح سے رکھتے ہو، ماں کو اور طرح سے رکھتے ہو، گو کہ دونوں عورتیں ہوتی ہیں، تو ہم بھی سور کا گوشت نہیں کھاتے، گائے کا گوشت کھا لیتے ہیں. تو یہاں سے پتہ چلا کہ نظر کا فرق ہوتا ہے. وہی عورت ہے، باپ پہ محبت کی نظر پڑی تو دل میں احترام آیا، بچے پہ محبت کی نظر پڑی تو اس کے اوپر شفقت کا جذبہ آ گیا، بھائی پہ محبت کی نظر پڑی تو ہمدردی کا جذبہ آ گیا، اور اگر خاوند پر محبت کی نظر پڑی تو انسان کے اندر ایک جنسی طوفان اٹھ کھڑا ہوا، ہے تو نظر ہی. تو معلوم ہوا کہ آسیہ کی نظر بیٹے کی وجہ سے کچھ اور تھی، اور یہاں پر خود زلیخا نے نہیں کہا کہ میں بیٹا بناؤں گی، اگر بیٹے کا لفظ لے لیتی تو شاید اس کا جو یعنی ایک ماں کی مامتا کا جذبہ تھا وہ غالب آ جاتا. تو یہاں اس نے خود نہیں کہا، اس کی نظر ہی کچھ اور تھی، اس لیے اس نظر کی وجہ سے وہ مبتلا ہو گئی. پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے جگہ دی یوسف کو ملک میں، فِي الْبَيْتِ نہیں کہا کہ گھر میں جگہ دی، ملک میں جگہ دی، کیونکہ اللہ رب العزت تو چاہتے تھے بنی اسرائیل کو کنعان سے مصر میں منتقل کرنا، اور یہ اس کی شروعات تھی. لوگ نہیں سمجھ رہے تھے، ظاہر میں نظر آ رہا تھا ایک بچہ اپنے بھائیوں کی بے وفائی کی وجہ سے پردیش پہنچا اور بک گیا، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے کہ اس بچے نے بڑا ہونا ہے اور اس جگہ اس کو بادشاہ بننا ہے، اور اس کی وجہ سے اولاد میں، خاندان میں منتقل ہونا ہے. لہذا اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلم، اللہ غالب ہے اپنے بات میں
اور اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. واقعی مرضی ہر حال میں اللہ کی پوری ہوتی ہے. دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں زمین میں بھیجوں, مرضی اللہ کی پوری ہوئی. شیطان چاہتا ہے میں فرشتوں کا سردار بنوں, اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے, مرضی اللہ کی پوری ہوئی. نوح علیہ السلام چاہتے ہیں میرا بیٹا پانی کے طوفان سے بچ جائے, اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے, مرضی اللہ کی پوری ہوئی. ابراہیم علیہ السلام بچے کو لٹا کے چھری پھیرتے ہیں کہ ذبح کر دیں, اللہ نہیں چاہتے, مرضی اللہ کی پوری ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارادہ فرماتے ہیں کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا, اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے. نبی علیہ السلام نے پھر کھانا شروع کیا تو مرضی اللہ کی پوری ہوئی. تو یہ بات ہمیں دلوں میں بٹھا لینی چاہیے کہ مرضی ہر حال میں اللہ ہی کی پوری ہوتی ہے. چنانچہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں دیکھیے, یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ بھائیوں کو پتہ نہ چلے مگر ان کو پتہ چل گیا. بھائی چاہتے تھے کہ والد چاہتے تھے کہ بھائی یوسف سے محبت کرے مگر انہوں نے محبت کی بجائے دشمنی کی. بھائی چاہتے تھے کہ یوسف کو قتل کر دے, انہوں نے قتل نہ کیا. والد کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت کو بھائی کم کرنا چاہتے تھے تو وہ الٹا بڑھ گئی. بھائیوں نے تو ذلت دے کے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا, اللہ نے محل میں پہنچایا. بھائیوں نے اپنے بھائی کو غلام بنایا, اللہ نے اس غلام کو بادشاہ بنایا. تو معلوم ہوا کہ مرضی ہر حال میں اللہ رب العزت کی پوری ہوتی ہے. اس لیے یہ الفاظ فرمائے کہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلم. آگے فرمایا ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین. اور جب پہنچ گیا اپنی قوت کو, جوانی کی عمر کو, ہم نے اس کو حکم اور علم عطا کیا اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. سبحان اللہ, نیکی کا بدلہ نیک ہوتا ہے, برائی کا بدلہ برا ہوتا ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. یہاں پر ایک علمی نقطہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے عطا کیا حکمم و علما, حکم کو پہلے مینشن کیا علم کو بعد میں. تو اندھے کے پاس عقل پہلے ہونی چاہیے تب اس کو بعد میں علم ملتا ہے, عقل مقدم ہے. یہ ہوگی تو علم ملے گا, جو عقل سے فارغ ہوگا وہ علم سے بھی محروم ہوگا. تو اللہ رب العزت جس کو یہ دونوں نعمتیں دیں, عقل بھی دیں, سمجھ بھی دیں اور علم بھی دیں, تو اس کے اوپر اللہ کی نعمت کامل ہو جاتی ہے. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کے کمزور بندے ہیں, ہمیں سمجھ بھی دے دیجئے اور علم بھی عطا فرما دیجئے اور ہمیں بھی اپنے بندوں میں, خاص بندوں میں شامل فرما لیجئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مراقبہ کر لیجئے چند منٹ کے لیے.
یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے. یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے. دیکھ لے جلوہ تیرا جو اک بار,
غیر کی پھر وہ آرزو نہ کرے. دیکھ لے جلوہ تیرا جو ایک بار, غیر کی پھر وہ آرزو نہ کرے. تیری چوکھٹ کا مانگنے والا شکوے دنیا کے روبرو نہ کرے. عشق نبوی ہو جس کا سرمایہ, اتباع کیوں بہو بہو نہ کرے. یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص, ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے. رات دن نعمتیں جو پائے فقیر, تذکرے کیوں وہ چار سو نہ کرے. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الملك العالي الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسي. رب جزك بارك الله عنك خير الراحمين. جاري الله مجازر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں, حقیقت میں نائب بندے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما, ہمیں اپنی گندگی کے خلیفہ عطا فرما, زندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما, برے دن سے بری رات سے بری رات سے برے انجام سے ہماری حفاظت فرما, سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. جاری اللہ جس طرح سے آپ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی کنویں میں حفاظت فرما لی تھی, رب کریم دنیا کے تاریخ کنویں کے اندر اللہ ہماری بھی حفاظت فرما دیجیے. پیارے اللہ حضرت شفقہ سے ہماری حفاظت فرما, عزت و عصوتوں کی حفاظت فرما, اللہ ایمان کی حفاظت فرما, اللہ اعمال کی حفاظت فرما, رب کریم ہمارے اخلاق کی حفاظت فرما. پیارے اللہ رحمتوں کا معاملہ فرما, برکتوں کا معاملہ فرما. جس طرح سے آپ نے سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں کے اندر اپنا کام وضو عطا فرمایا تھا, پیارے اللہ ہمیں بھی ہر دم اپنا کام وضو نصیب فرما. پیارے اللہ ہمیں بھی اپنا وضو نصیب فرما, ہر دم ہر لمحہ آپ کی ذات کی طرف متوجہ رہنے کی توفیق عطا فرما, ایک لمحہ بھی اپنی ذات سے ہمیں غافل نہ فرما, ایک لمحہ بھی ہمیں اپنی ذات سے غافل نہ فرما. جس طرح سے ننھا بچہ ہر وقت اپنی ماں کی گود سے متلاشی ہوتا ہے, ماں کی وجہ تڑپتا رہتا ہے, پیارے اللہ اسی طرح سے ہمیں سچی طرف نصیب فرما, اپنی سچی طلب نصیب فرما. پیارے اللہ جس کی آپ حفاظت فرماتے ہیں پھر اس کو کون غرض پہنچا سکتا ہے, رب کریم اپنی حفاظت میں لے لیجیے, اپنی پناہ میں لے لیجیے. پیارے اللہ مکہ مکرمہ میں جس وقت ایمان پھیل رہا تھا اور چاروں طرف سے کفار و مشرکین اہل ایمان کو ایذا رسانی کر رہے تھے, کئی مرتبہ تکلیف پہنچاتے ہوئے اسے کافر دیکھ لیتا تھا تو ترس کھا لیتا تھا اور اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا تھا اور بیت اللہ میں آ کر اعلان کرتا تھا, خبردار کہ میری پناہ میں آ گیا, اس کو اگر کسی نے ہاتھ لگایا تو میرے خاندان کے ساتھ جنگ مول لے گا. پھر کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کچھ ایمان والے کو پتا سکے. پیارے اللہ کافر اگر کسی کو اپنی پناہ میں لے لیتا تھا, کسی کی ہمت نہیں کہ اس کو ستا سکے, رب کریم ہم آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لیجیے تاکہ نفس و شیطان ہمیں پتا نہ سکے. پیارے اللہ اپنی پناہ میں لے لیجیے, رحمت فرما دیجیے, رحمت فرما دیجیے, رحمت فرما دیجیے. جیہ کے سکہ سے ہماری حفاظت فرما دیجیے, جیہ کے سکہ سے ہماری حفاظت فرما دیجیے, آپ کی ذات سے کامل ہونے کا یقین عطا فرما دیجیے. کہ اللہ اسباب سے نظر ہٹا لیجیے, مستقب الاسباب سے نظر جما لیجیے, رحمتوں کا معاملہ فرما دیجیے. پیارے اللہ لطفوں میں زندگی گزارتے پھر رہے ہیں, کیا پتہ وہ کپڑا بازار میں بکنے آ چکا ہو جس کو ہمارا کفن بننا منظور ہے, کہ اللہ قسم پہنائے جانے سے پہلے لباس تقویٰ پہننے کی توفیق عطا فرما، غسل دیے جانے سے پہلے غسل توبہ کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ، جمعہ مبارک کا مبارک دن ہے، رب کریم اس دن کی برکتوں کے واسطے سے ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں۔ پیارے اللہ، ہمارا تصفیہ فرما دیجیے، آپ سے ہمارا تصفیہ فرما دیجیے، ظاہر و باطن کو مستقفی مدد کا مجلہ فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں کا سہارا نصیب فرما دیجیے۔ رب کریم مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مساجد اسلامیہ سے اللہ حفاظت فرما دیجیے، اور مراکز جہاں دعوت تبلیغ کا کام ہوتا ہے، رب کریم ان کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اقامت دین کی جتنی کوششیں ہو رہی ہیں، رب کریم ان کی حفاظت فرما۔ پیارے اللہ، علماء صلحہ کی حفاظت فرما، دین کے دائیوں کی حفاظت فرما۔ رب کریم جو مانگ عطا فرما، جو ماننے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔